الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے الحمدللہ تسلسل کے ساتھ درس سیرت کا یہ سلسلہ جس نہج پر تھا اور درمیان میں چند تبلیغی مصروفیات کی بنا پر توقف رہا، ہم گزشتہ جن دروس کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لمحات زندگی کا ذکر کر رہے تھے تو الحمدللہ تسلسل کے ساتھ سیرت مبارکہ کے جملہ ادوار کو ذکر کرتے ہوئے اب چند درسوں سے اور چند دروس جو گزشتہ اور سابقہ ذکر کیے گئے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سفر رفیق اعلیٰ اور اس دار فانی سے دار بقا کی جانب آپ کا سفر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفر رفیق اعلیٰ کے لمحات انتہائی قریب ہیں اور اس قریب لمحات میں ہونے والے چند ضروری اہم واقعات جو اسلامی نظریات و عقائد کے حوالے سے مسلمانوں کی معاشرت اور معیشت کے حوالے سے اور احکام و اعمال کے حوالے سے اور بالخصوص نظریات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں. ہم نے الحمدللہ اس درس کے دوران ان موضوعات کو بھی شامل بحث کیا جو اہل سنت و جماعت کے سچے اور پختہ نظریات جو قرآن و سنت سے براہ راست کشیدہ ہیں، مستنبط ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا. جو اہم بحث گزشتہ دروس میں گزری تھی اور میں دو چار بحثیں بڑی اہم تھیں اس کی طرف مختصر سے توجہ کرا کر ایک خطبے میں جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال قریب سفر رفیق اعلیٰ سے ایک دن پہلے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ذکر فرمایا تھا وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں. غدیر خم کے مقام پر من کنت مولا کی بحث، اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہن کی خلافت کے حوالے سے ایک طویل بحث وہاں پر گزر چکی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے، اپنے رفیق اعلیٰ کے سفر سے پہلے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام اسلام کی فتح کے لیے اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے مکمل ایک لشکر حضور نے اپنی حیات ظاہری میں تیار کروا دیا تھا، اور اس لشکر کی اہمیت اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسی شخصیات کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ماتحت رکھا، اور لشکر کی مکمل ذمہ داری باغ ڈور اور اس کی مکمل کمانڈ جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے عطا فرمائی. اس میں کئی وجوہ تھی، کئی بات تھی. ایک تو یہ کہ سرکار رنگ و نسل اور رنگ و روپ کے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نسلی بڑوتی اور تفوق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسامہ بن زید حبشی و نسل ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسی شخصیت کو ان کے ماتحت رکھ کر اس بات کو سمجھا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو مکرم و محتشم شخصیات ہیں وہ متقی ہے، جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا اعلیٰ ہوگا. یہاں سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کے خلاف نہیں ہے اور نہ آپ کی افضلیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات ظاہری کے ساتھ صحابہ میں موجود ہیں تو سب کا رتبہ ایک جیسا ہے. ہاں، جزوی فضیلتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جس طرح حضرت اسامہ بن زید کی ایک ہٹ کے فضیلت ہے کہ آپ کو مکمل ایک لشکر کا ذمہ دار بنایا گیا اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کو آپ کے ماتحت رکھا گیا. اسی طرح حضرت علی کی اپنی جزوی فضیلت ہے، حضرت عثمان کی اپنی جزوی فضیلت ہے، دیگر اور صحابہ کی جزوی فضیلت ہے، لیکن اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو جمع کرنے کے ساتھ جس کی فضیلت تمام صحابہ میں بڑھ کر حضور کے دور میں بھی آتی تھی وہ حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے حضرت فاروق اعظم کے خطبے پر خلافت میں حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر سخیفہ بنو سعاد میں جو بحث ہوئی تھی تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی بنا پر آپ کی طرف خلافت کو تفویض کیا گیا. اس میں ایک بحث ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ بعض لوگ بالخصوص روافض شیعہ یہاں پر خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرتے ہیں اور اہل سنت کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس لشکر میں نہیں گئے اور رک گئے، حضرت عمر اس لشکر میں نہیں گئے رک گئے، اور ان لوگوں نے مسجد میں خلافت کا مسئلہ چھیڑ دیا اور حضرت اسامہ بن زید چلے گئے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو، دونوں شخصیات کو حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت کیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ صحابہ سے بغض ہے. اس پر تفصیلی نشست میں نے 6 درس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ جانا کس وجہ سے تھا اور حضرت عمر کا رخنا کس وجہ سے تھا، وہ خاص خصوصیت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل کیا اور پھر خود اپنے وصال شریف سے پہلے مستثنا کرتے ہوئے اپنا مسلح حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا اور اس جنگ ہی سے مستثنا کر دیا. اور یہ بات موجود ہے اور تواتر سے ثابت ہے ان کی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں بھی، کہ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں سرکار کے مصلے کے اوپر حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے پڑھائی ہے. تو یہ حضور ہی کے اختیارات تھے. جب حضور نے خود آپ کو اسامہ بن زید کے لشکر کے، یہ صرف جزیات میں بتا رہا ہوں، ساری تفصیلی بحث اور روافض کے تفصیلی اعتراضات کے الحمدللہ اہل سنت کی جانب سے جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ میں نے پیش کر دیے، وہ نیٹ پر موجود ہیں اور وہ دور گزر چکا ہے، لیکن آگے والا واقعہ اس سے جڑا ہوا اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، کیونکہ یہ بات ہر جگہ پر ہوتی ہے، دو بات تین باتیں یہ لوگ ہر جگہ پر کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کی صحیح ناکام کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ من کنت مولا میں حضرت علی کو خلافت دے دی گئی تھی تو پھر اعتراض کیوں، ایک، جبکہ وہ بھی حقائق سے برخلاف بات ہے. دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر میں حضرت ابوبکر کیوں نہیں گئے اور کیوں رک گئے, یہ بھی حقائق کے خلاف بات ہے. اور تیسری چیز کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک وصال شریف کے بعد اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما تھا, جس کو نماز جنازہ کی صورت کی جاتی ہے, جنازے کی صورت کہی جاتی ہے, مانا کہ اس حیت کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ, اس مکمل لوازم کے ساتھ جس طرح ہم کسی اور کا جنازہ پڑھتے ہیں, اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ نہ ہوا, لیکن پھر بھی درود و سلام جو پیش کیا گیا کہ جس کو جنازے کی صورت کہی جاتی ہے الفاظ ظاہر سے, تو یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر معاذ اللہ جنازے میں شریک نہیں تھے. تو یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے, دجل ہے, فریب ہے. اور یہ آنے والے درس میں انشاءاللہ, کیونکہ جہاں حضور کی وصال کا ذکر ہوگا اور جہاں پر گویا کہ تجہیز اور تکفین کے مسائل کا ذکر ہوگا, وہ آخری اعتراض انشاءاللہ ہم وہاں پر پیش کریں گے. اور ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کیا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر حاضری دے کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ صرف جھوٹ ہے اور غلط ہے. لیکن ہاں, ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے میں پیش کر دوں, یہ تو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جنازے میں شریک نہیں تھے. یہ تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت فاروق اعظم نہیں تھے, حضرت عثمان غنی نہیں تھے. یہ تو کوئی ثابت, یہ تو صرف بغض جھوٹ ہے, فریب ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات کی جاتی. لیکن یہ بات انتہائی اتھینٹک اور ضروری ہے کہ جب کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی کو شہید کیا گیا تو کسی شیعہ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. یہ بات تو ثابت ہے, اور یہ بات آج بھی اصول کافی کے اندر لکھی ہوئی ہے. جس طرح ہماری بخاری ہے, اس طرح ان کی اصول کافی, اصول کافی میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خارجیوں نے, اور وہ خارجی بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے, خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کہ نخ شریف, جس کو کنپٹی کہا جاتا ہے, یہاں پر جب اس نے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی تاری ہوئی اور آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو آج ہماری کتاب چھوڑیں آپ, اصول کافی کے اندر یہ اتھینٹک بات آج بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں صرف تین آدمی تھے, حسنین, کریمین اور ان کا ایک غلام. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم تو اہل بیت کے سب سے بڑے عاشق اور چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہو, اور اس پر اعتراض تم حضرت ابو بکر صدیق پر کرتے ہو جبکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات تو تمہارے سروں پر ثابت ہے کہ جب حضرت مولا علی کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید کیا گیا تھا تو ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی رابضی شیعہ نہیں تھا, بلکہ سب دم دما کر بھاگ گئے تھے. اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت امام حسین کو کہا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیں, آپ کوفے نہ جائیں, اس لیے کہ کوفی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جس طرح کہ آپ کے والد گرامی کو مسجد میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو یہ پس منظر تھا ان صحابہ کے خطبے کا کہ جو حضرت امام حسین کو کوفہ جانے سے روکتے تھے اور اس بات کو ذکر کرتے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں. تو وجہ کیا تھی, کیسے ان کو پتا چلا کہ کوفی بے وفا ہے؟ تو پہلے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آپ سنی ہیں, بحث و مباحثے کے لیے نہیں تو کم سے کم صحابہ کے نظریات اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ان بات کو یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. کیونکہ میں گزشتہ مئی میں ہمارا مناظرہ بھی اس پشیوں کے ساتھ ہوا خلافت کے مسئلے پر, اس وقت ہماری آنکھیں کھلی, یعنی وہ تو ایک حادثاتی طور پر مناظرہ طے ہوا اور خلافت کے مسئلے پر ہماری گفتگو ہوئی, لیکن اس وقت ہماری آنکھیں کھلی. وہ کیا کہ جس طرح تبلیغی جماعت لوٹا بستر لے کر وہابیت کا پیغام پھیلا رہی ہے نا, اس طرح اس وقت شیعہ باقاعدہ تبلیغی جماعت کے طرز پر بخاری مسلم کو بغل کے نیچے دبا کر باقاعدہ پانچ پانچ دس دس آدمی نکلتے ہیں اور سنی نوجوانوں کو بخاری کھول کر اس کی غلط تشریح اور تفسیر کر کے ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات اب کتابوں تک نہیں ہے, امام باڑوں تک نہیں ہے. گلستان جوہر کا علاقہ اس وقت اتنا ڈسٹرب ہے کہ ہر سنی اس میں بیزار ہے. تو لہذا یہ باتیں ہم نے درسوں میں شامل اس لیے کی, لائی آپ کے سامنے اس لیے ہے تاکہ اہل سنہ ہونے کے حوالے سے سنیت کے بنیادی نظریات, مناظرے کے حوالے سے نہیں, مباحثے کے حوالے سے نہیں, چلو کسی پر لان تان کرنے کے حوالے سے نہیں, لیکن ہم سنی ہیں تو ہم اپنے ضروریات کے بارے میں, اپنے عقائد کے بارے میں کچھ آشنائی تو ضرور رکھیں. تو لہذا خلافت کے حوالے سے دو بحثیں گزر چکی ہیں. اب آئیے آخری بات جو میں ایک ہی خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جنازے کا مسئلہ تو انشاءاللہ العزیز باقاعدہ باضابطہ تفصیلاً انشاءاللہ العزیز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی جب بحث آئے گی تو وصال مبارک پر ہم گفتگو کریں گے، حیات النبی پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب آئیے سرکار کے وصال سے ایک دن پہلے کی بات، یعنی پیر شریف کو یوم الاثنین پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. تو ایک دن پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تقاضۂ بشری کے اعتبار سے جو بخار میں شدت تھی اس میں کمی آئی، تخفیف آئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضیل بن عباس اور حضرت علی اور دیگر اہل بیت کے جو افراد تھے ان سے آپ نے شاہ فرمایا کہ مجھے سہارا دو اور مجھے مسجد میں لے چلو، میں آج مسجد کے اندر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت فضیل بن عباس، حضرت علی اور حضرت عباس اور دیگر اہل بیت کے جو افراد تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض حاصل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد شریف میں لے آئے، اور اس وقت نماز چل رہی تھی اور سیدنا صدیق اکبر مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے. ایک بڑی دلچسپ بات میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں، کل میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بھی پڑھ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ عقائد میں ہمارے امام ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحبزادے. اس موضوع پر میں نے اعلی حضرت کو بھی دیکھا اور امام اہل سنت پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں بھی دیکھی. بڑی پیاری بات آپ نے لکھی ہے ایک جگہ پر کہ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے غزوہ تبوک، تو سرکار حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے غزوہ تبوک میں، بلکہ حضور نے حضرت علی کو روکا اور فرمایا تم مدینے میں ہی رہو اور میں تبوک جا رہا ہوں. تو حضرت علی نے مدینے میں رہنا پسند نہیں کیا اور سرکار سے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں بھی جنگ میں شریک ہوں اور میں بھی تبوک جانا چاہتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جب موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا، تو لہٰذا تو میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون ہے. یہ بخاری کے اندر ہے. یہ حضرات اس حدیث کو اٹھا کر خلافت جو جہاں سے مل جائے بس، باقاعدہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر میں نے ان کے ایک بڑے چیمپئن سے پوچھا، میں نے کہا کیا یہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں کہ جب سرکار تبوک میں گئے تو حضرت علی کو آپ چھوڑ کر گئے، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں حضور، میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، تو کیا سرکار نے اشارہ فرمایا کہ نہیں علی، تم رہو، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. میں نے کہا اس سے خلافت آپ ثابت کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا اور کون سی دلیل ہے؟ کہنے کہ یہ من کن تو مولا فہاد علی مولا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس سے خلافت ثابت ہو جاتی ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا اسی سے حضرت علی کی خلافت واضح ہوتی ہے؟ کہاں. میں نے کہا بھی یہ بتائیے کہ حضرت علی نے جب حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھال لی تھی اور بیعت کا مسئلہ چلا تھا تو یہ باتیں لے کر حضرت علی حضرت ابوبکر کے پاس کیوں نہیں گئے اور کیوں نہیں کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں واضح طور پر کہا تھا کہ من کنت مولا فہاد علی مولا، اور مجھے جو ہے کہ بمنزلہ ہارون کے اس بات کو ذکر کیا تھا. ہم نے کہا تو تمہاری کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہوا، ہماری بھی نہیں لکھا ہوا، یہ تو کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں. چھوڑو اس بات کو، جب حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے تو کتنے خطبے دیے آپ نے چار سال میں؟ کہا جی بہت سارے خطبے دیے. میں نے کہا کبھی اب اس خطبوں میں کبھی اس حدیث کو اپنی خلافت کی دلیل بنائی؟ تو وہ چپ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ آپ آج 1400 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ساری حضرت علی کی خلافت اول کی دلیل ہے، لیکن حضرت علی نے کبھی اس حدیث کو اپنی خلافت کے لیے نہیں پڑھا. اب میں نہیں سمجھ پاتا، اور یقیناً حضرت علی ہی کی سمجھ اعلیٰ ہے، ان کی سمجھ اعلیٰ ہے، ان کی فکر اعلیٰ ہے، اور قاعدہ یہ درست ہے، تو پتا چلا اس سے خلافت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک، یہ قول رسول حضرت ابوبکر کے سامنے ضرور پڑھتے اور یہ ورنہ اپنے خطبے میں تو ضرور پڑھتے، یہ تو عقلی بات ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اور وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا آپ استدلال کر رہے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر جو حدیث نماز پڑھتے ہیں وہ حدیث ہی آپ کی خلافت کے وقت پڑھی گئی تھی کہ حضور نے آپ کو مصلی پر آگے کیا اور اپنی حیات ظاہری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کسی کو نہیں دیا. فجر کی نماز بھی حضرت ابوبکر نے پڑھائی، ظہر بھی آپ نے ہی پڑھائی، مغرب بھی آپ نے پڑھائی، عصر بھی آپ نے پڑھائی، عشاء بھی آپ نے پڑھائی، یہ نہیں 17 نمازیں. اگر نماز پڑھانا کسی مقصد کے بغیر تھا تو سرکار حضرت ابوبکر کسی دن حضرت عمر کو آگے کر دیتے، کسی دن حضرت علی کو آگے کر دیتے، کسی دن عبد الرحمان بن عوف کو آگے کر دیتے. یہ تو رحماؤں بینہم، قرآن کہتا ہے یہ تو آپس میں بڑے رحیم ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن نہیں، حضور نے حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی. پتا چلا مصلی پر اتنا زور دینا اور صرف حضرت ابوبکر ہی کو جمع کر کے رکھنا، اس کے پیچھے بہت بنیادی مقصد تھا جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر اور متقی صحابہ کو مصلی پر آنے نہیں دیا، حضرت ابو بکر کو آنے دیا، یہی آپ کی خلافت کی بیان دلیل تھی. اور ہم اہل سنہ اس حدیث سے اگر حضرت ابو بکر کی خلافت میں استدلال کرتے ہیں تو یہی حدیث حضرت سعد بن عبادہ کے حجرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کی خلافت پر پڑی تھی اور قوم نے اسی حدیث کو لے کر آپ کو خلیفہ مان لیا تھا. لیکن من کن تو مولا کسی نے نہیں پڑھی تھی، نہ حضرت علی نے پڑھی تھی. میرا سمجھانے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جس حدیث سے آپ خلافت کو ثابت کر رہے ہیں وہ حضرت علی نے کبھی نہیں کیا، لیکن ہم جن حدیثوں سے حضرت ابو بکر کی خلافت کو ثابت کر رہے ہیں، صحابہ نے باقاعدہ یہی حدیث سے آپ کی خلافت کے لیے پڑھی تھی اور اسی پر اجماع ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے حقائق کے سامنے اہل سنت کو مورد الزام سمجھانا ٹھہرانا یہ تو یقیناً چاند کی طرف تھوکنے سے مترادف ہے. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے جو سمجھنے کے حوالے سے ضروری ہے، سرکار تبوک چلے گئے، حضرت علی کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا. اس سے معاذ اللہ حضرت مولا علی کی کوئی توہین نہیں ثابت ہوتی علیہ عزب اللہ، اس سے مولا خود خوش ہوتے ہیں، اس سے حضرت علی خود خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے ان تمام باتوں کو سمجھا، اس لیے آپ نے خلافت میں سبقت نہیں کی، آگے آپ نہیں بڑھے. اس لیے حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بطور وزارت کے منصب کو بھی اختیار کیا، بطور مشاورت کے منصب کو بھی اختیار کیا. حضرت علی شیر خدا ہیں، ان سے کوئی چیز جبرن نہیں لی جا سکتی. یہ عجیب بات ہے کہ وہ شیر خدا ہونے کی بات کرتے ہیں جبکہ ہیں، لیکن میں نے کہا تم دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ خلافت چھین لی گئی، اور خلافت تمہارے نزدیک ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان عام آدمی کا کوئی چھینے تو وہ اس کے پیٹ میں خنجر اتار دیتا ہے، یہاں علی کے ایمان کو چھینا جا رہا اور علی خاموش رہیں گے معاذ اللہ؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ جس روپ اور جس اسٹائل اور جن اداؤں میں تم حضرت علی کو کہہ رہے ہو، یہ تو کسی صورت میں نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ اس مسئلے کے مستحق تھے، بلکہ حضرت علی کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا، آپ کا سینہ بے کینہ تھا، آپ کا سینہ کینے اور بغض سے پاک تھا. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تمام صحابہ کا اجماع ہوا تو حضرت علی نے بغیر کسی اختلاف، بغیر کسی تردد، بغیر کسی بحث کے آ کر حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک پر آپ نے خلافت کی بیعت کر لی تھی. یہ گویا کہ ایک واضح اور آسان سا مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو میں نے تین ائمہ کا نام لیا، حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کا نام لیا، امام احمد رضا کا نام لیا، امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز صاحب کا نام لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی مصلی حضور نے حضرت علی کو نہیں دیا تھا. اس وقت بھی مصلی سرکار کے صحابی نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم کو حضور نے دیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کو حضور نے ایک دفعہ نہیں، روایت میں آتا ہے کہ 17 سے زیادہ واقعات ہیں. کتنے؟ 17 سے زیادہ واقعات ہیں کہ حضور جب مدینے سے باہر گئے تو مصلی پر عبداللہ بن مکتوم آئے ہیں، عبداللہ بن مکتوم آئے ہیں. لیکن جب وصال کی بات آئی تو اس عبداللہ بن مکتوم کو بھی حضور نے پیچھے کیا، ایک نماز بھی ان کو نہیں دی جنہوں نے 17 سے زیادہ واقعات نماز پڑھائی ہے، ایک نماز بھی نہیں دی. بلکہ اس وقت حضرت ابو بکر بھی موجود ہوتے تھے لیکن مصلی ان کو دے دیا جاتا تھا. لیکن آج جب اختتامی بات آئی ہے، اور آج جو سفر رفیق اعلیٰ کی بات آئی ہے، آج جو دین کو سمیٹ کر خلاصے کی بات آئی ہے، تو عبداللہ بن مکتوم بھی موجود ہے، عبدالرحمن بن عوف جو سفر میں امامت فرماتے تھے وہ بھی موجود تھے. ان میں سے کسی ایک کو بھی مصلی نہیں دیا گیا، بلکہ 17 کے 17 نمازیں جو تھی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دی گئی تھی. یہاں پر حضرت پیر مہلی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. سید حسنی حسینی سید ہے، یہ تو منگل کو پیدا ہوتے جی نقوی چکری. ہم نے کہا یہ تو سید ہیں، اور سیدوں کا مسلک آپ دیکھیں، اگر اور یہ گھر کے بندے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، گھر کے بندے بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کیسا ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے آئینے کی طرح چمکایا وہ بنایا تھا. پیر مہلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خلافت اگر ثابت ہونی تھی تو عبداللہ بن مکتوم کی ثابت ہوتی، کیونکہ ان کے لیے تو اتنے پروف تھے جو حضرت علی کے لیے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود خلافت کا دعویٰ عبداللہ بن مکتوم کے لیے نہیں کیا گیا. تو شیعوں کو چاہیے کہ پہلے حضرت علی کی خلافت پر پہلا دعویٰ کرنے کی بجائے کم سے کم عبداللہ بن مکتوم کی فضیلت کو پڑھ لیں، کہ جو ان کے پاس اعزاز خلافت کے قریب جانے والے واقعات ہیں وہ اس طرف نہیں ہے. لیکن ان کو تم خلیفہ نہیں مانتے اور حضرت علی کی خلافت کی طرف آتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ پیچھے کوئی پروگرام ہے، کوئی بات ہے. لیکن بات ثابت یہ ہے کہ اہل بیت نے بھی، رسول اللہ کے خاندان نے بھی، اور رسول اللہ کے صحابہ نے بھی بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی بحث کے، بحث کسی مناظرے کے، حالانکہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، تو ایک بہت بڑی جنگ لگ جاتی، لیکن جب مرکز حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں آیا تو گھر اور خاندان کے لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو قبول کر لیا. تو کہیں سے بھی بال برابر بھی فرق نہیں ہے، کہیں سے بھی بولیے بال برابر بھی فرق نہیں. ہاں ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد، آپ کی بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد جو تھی وہ بیعت کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں 2 روایت ہیں، ایک یہ حضرت علی نے فی الفور بیعت کی تھی، ایک ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ فی الفور بیعت کی تھی. رہا 6 مہینے کے بعد والی روایت، وہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ وہ نہ کسی صحابی کا قول ہے، وہ نہ رسول اللہ کا قول ہے، بلکہ وہ شہاب زہری کا قول ہے اور راوی کا اپنا قول ہے جس کو امت نے قبول نہیں کیا. اس پر کبھی الگ نشست رکھیں گے جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن پھر بھی بفرض محال اگر 6 مہینے بعد بھی خلافت کو مان لیا جائے کہ حضرت علی نے بیعت کر لی تھی، تب بھی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ چلو 6 مہینے بعد بھی مانی، اس کا مطلب ٹھوک بجا کے سوچا پھر مانی نا. 6 مہینے کے بعد بھی مان لی جائے تب بھی ہمارا ہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی نے جلد بازی نہیں کی، 6 مہینہ خوب غور و فکر کیا اور اس کے بعد حضرت علی پہنچے اس نتیجے پر تھے کہ اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا جائے گا بلکہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کیا جائے، جبکہ بات 6 مہینے کے بعد کی نہیں ہے. اب آئیے اس تناظر کے اندر اس روایت کو آپ سنیے اور گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. اب تسلسل بنا ہے کیونکہ کئی دنوں کے بعد یہ درس شروع ہوا ہے، اب تسلسل بنا اس روایت کو سننے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 دن پہلے، اتوار کے دن کی بات ہے، تھی یہ کوئی جہری نماز، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے. سرکار جب داخل ہوئے تو اپنے حجرے سے سرکار آئے، پیچھے سب سے نہیں آئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں جو اس دور میں ہے اس کے بائیں طرف پہلی صف میں آتا ہے، یعنی امام جب کھڑا ہو جائے تو بائیں طرف کی جو صف ہے تو صف جہاں پر ختم ہوتی وہیں دروازہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے ظاہر ہوئے. جب سرکار آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہٹ محسوس ہوئی کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑنا شروع کیا. سرکار نے وہاں سے آواز لگائی مصلی پر ہی رہنا، مصلی نہیں چھوڑنا. اب حضرت ابوبکر مصلی پر رہے، سرکار آئے، حضرت ابوبکر سے تھوڑا آگے میرے آقا بیٹھ گئے، سرکار آگے بیٹھ گئے اور سرکار نے نماز کو جاری رکھا. اب یہ حضور کے اختصاص کی نماز تھی کہ اب سرکار ہی امام ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مقتدی ہیں اور پھر سارے صحابہ حضرت ابوبکر کے مقتدی ہیں. یہ نماز اس دوران یہ نماز ادا کی گئی. اب آپ دیکھیں جب یہ نماز اختتام پر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تشریف فرما رہے، صحابہ کا جھرمٹ جم گیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا. پھر وہی خطبہ سرکار نے دہرایا تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کر لے اور چاہے تو آخرت کے انعام و اکرام کو پسند کر لے، چنانچہ اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضور یہ ارشاد فرما چکے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور سرکار کے سامنے سر مبارک کو جھکا کر ایک جملہ عرض کیا بی ابی امی نفیقی کبھی آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ ہمارے باپوں ہمارے ماؤں کی جانیں آپ پر قربان ہو، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. یہ جملہ جب حضرت ابوبکر نے ختم کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان امن الناس علیہ فی صحبتہ، یہ خطبہ اس وقت کا ہے، وہ مالی ہی، یہ بالکل وصال سے 1 دن پہلے کی بات ہے. ابوبکر حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں جس کی صحبت، جس کے مال میں تمام لوگوں سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچا تو ابوبکر کی صحبت سے پہنچا اور ابوبکر کے مال سے پہنچا. ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا، اس روئے زمین پر اگر میں اپنا خلیل کسی بناتا تو اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. ولیکن اخوت الاسلام لا يبقى المسجد الخوخة الا شدت الى الخوخة ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ لیکن ابو بکر میرا دینی بھائی ہے اور میرا دینی بھائی ہے اور مسجد کے تمام راستے, مسجد کے تمام خوخے اور میرے مسجد کے سارے دروازے بند کر دو. کیونکہ مسجد اس طرح تھی کہ لوگوں کے گھر ساتھ میں جڑے ہوئے تھے, کیونکہ اس وقت بظاہر آبادی بہت تھوڑی تھی اور مسجد کے ساتھ سمٹی بھی آبادی تھی, یعنی مسجد نبوی کے ساتھ صحابہ کے گھر جڑے ہوئے تھے, اور جس طرح کہ یہ دیوار ہے تو اس کے ساتھ ہی وہی مسجد کی دیوار اور وہی صحابی کے گھر کی دیوار ایک تھی. اسی طرح چاروں طرف سے دیواریں جڑی ہوئی تھی کیونکہ آبادی بہت سمٹی ہوئی اور مسجد کا احاطہ بھی بہت چھوٹا ہے بظاہر, اور لوگوں کے گھر بھی بڑے چھوٹے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حجرہ اتنا مختصر ہے کہ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سرکار تہجد پڑھتے تھے تو کہتے ہیں میں سو رہی ہوں اور سرکار جب سجدے کے لیے آتے تو سرکار میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے, تو کہتی کہ میں پاؤں سمیٹتی اور سرکار سجدہ کرتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حجرہ مبارک بظاہر کتنا مختصر ہے. تو اتنے چھوٹے کمرے, یہ بھی بظاہر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساخت اور پیمانے کے اعتبار سے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے جو سرکار کا حجرہ ہے اس میں اگر ام المومنین سوئی ہوئی ہوں تو سرکار سجدہ نہیں کر پاتے. سرکار نے سجدہ کرنا ہوتا ہے تو ام المومنین کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو ام المومنین اپنے پاؤں کو سمیٹتی ہیں تو سرکار دعا میں سجدہ کرتے ہیں. تو اس سے تھوڑا یہی گویا کہ حجروں کے تقریباً سائزز ہیں جو آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے. تو مسجد نبوی کے ساتھ جہاں دیواریں جڑی ہوئی ہیں حجروں کی, گھروں کی, تو وہیں پر ہر صحابی کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا ہے, بس وہاں مسجد سے آ جاتے ہیں جو قریب میں صحابہ ہیں, جو دور کے وہ وہاں سے آتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے مثال کے آخری خطبے میں, جس پیر کے دن سرکار نے فجر کے بعد سفر رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے, آج شام میں یہ خطبہ فرمایا, لا يبقى المسجد خوخا, میری مسجد میں کسی کا دروازہ بھی نہیں ہوگا, سارے خوخے کو بند کر دو, سارے دروازے حجرے بند کر دو, الا شدت, سب دروازے بند کر دو, الا خوخ ابی بکر, لیکن میرے ابو بکر کے دروازے کو کوئی نہیں بند کرے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے فرمایا, سبحان اللہ کہیے, فرمایا ابو بکر کے دروازے کو کوئی نہیں بند کرے گا, ابو بکر کا دروازہ اس طرح ہی رہے گا. آج بھی یادگار ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے, جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, سرکار کے سر مقدس سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو باب السلام سے داخل ہونے کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پر چوتھی پانچویں چھٹی صف ہے, اور وہاں پر علامات آج لکھی ہوئی ہے, خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ یہ وہ حجرہ مبارک ہے, یعنی ہے یہاں پر تو نہیں تھا, وہ تو آگے تھا, لیکن اس کی سیدھ میں ترکی حکومت نے وہ حجرہ مبارک کو رکھا ہے, اور یقیناً وہ حجرہ مبارک بالکل آگے کی طرف تھا. تو آج بھی وہ علامات موجود ہیں یادگاری کے طور پر, جس پر واضح طور پر خوخے کی علامت موجود ہے. یہاں پر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ خلافت کی بیان دلیل ہے, ولو کنت متخذا خلیلا, میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا. حضرت قاضی عاص سے بڑا پیارا سوال ہوا, فرمایا خلیل کس کو کہتے ہیں؟ میں اکثر آپ کی خدمت میں اس کی تشریح کرتا رہتا ہوں. دو جملے مزید سنیے کہ دوست کو کہتے ہیں صدیق اور ایک دوست کو کہتے ہیں خلیل. مثال کے طور پر آپ بھی میرے دوست, یہ بھی میرے دوست, یہ بھی میرے دوست, یہ بھی دوست, ایک دل میں کئی دوست جمع ہو جاتے ہیں, ایک دل میں کئی دوستوں کی دوستی جمع ہو جائے, تو ایک دل میں کئی دوستوں کی دوستی جمع ہو جائے تو اس دوست کو کہتے ہیں صدیق. کیا کہتے ہیں؟ اور ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ سارے دل میں صرف اسی کی محبت رہتی ہے اور کسی اور کی نہیں رہتی, اس کو کہتے ہیں خلیل, اس کو کہتے ہیں خلیل. ایک تو آسان انداز میں آپ یہ سمجھیے, اور اس کو تھوڑا اگر ہم واضح کریں تو وہ یہ ہے کہ خلیل اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب اس کی محبت دل میں آ جائے تو اس کے علاوہ سب نکل جائیں, اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے, وہ صرف کس کی ذات ہے؟ تو اب حضور نے فرمایا, لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا, میں اگر اپنے دل میں اس روئے زمین پر کسی کو خلیل بناتا کہ بس اسی کی محبت میرے دل میں رہتی اور دوسری کسی کی نہیں رہتی, جیسا کہتا نا کہ ما فی قلبی غیر اللہ, یہ مقام خلیلیت ہے, ما فی قلبی غیر اللہ, یہ مقام خلیلیت ہے, حسبی ربی جل اللہ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو عزت و کرامت و عظمت والا ہے.
ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا کہ دل اللہ کے ما سوا بالکل پاک ہو جائے تو یہ ہے خلیل۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت میں یہ آخری درجہ اگر کسی کو دیتا کہ پورا دل اسی کا ہو جائے تو فرما ابو بکر کو دیتا، لیکن ظاہر سی بات ہے ابو بکر کو دے تو سکتا نہیں تھا، کیونکہ ایسی محبت تو اللہ سے کرنی ہے، ایسی محبت اللہ سے کرنی ہے۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے، خالق اور معبود کے فرق کو ہٹا کر اس بات کو سمجھیے، حضور یہ ضرور کہہ رہے ہیں، فرما اگر اجازت ہوتی نا کہ اللہ کی محبت کی طرح کسی کی محبت کو دل میں بسایا جائے تو میں کسی اور کی محبت کو نہ بساتا، ابو بکر کی محبت کو بساتا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یعنی حضور یہ فرماتے ہیں کہ خلیل، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا خدا کے بعد تو ابو بکر کو بناتا، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو دینی بھائی بنایا۔ لیکن سنو، ایک مثال دی ہے، اگر بناتا تو روئے زمین پر کوئی اس لائق نہیں تھا مصطفیٰ کے دل کو گھیرنے کے لیے، اگر تھا تو وہ صرف ابو قحافہ اور جو ہے بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر ابن ابی قحافہ تھا، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ایسی شخصیت تھی کہ جس کی محبت کو سکا فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس درجے پر رکھا جا سکتا تھا جس درجے پر اللہ کی محبت کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنی بڑی فضیلت تو من کنت مولا میں بھی نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلت تو حضرت ہارون سے فضیلت دینے میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عین وہ درجہ ہے کہ خدا کے بعد اگر مصطفیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں، دیکھو امت خدا کے بعد اگر کسی کو مانتی ہے تو مصطفیٰ کو مانتی ہے، اس کو اس طرح سمجھو کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، یہ عشقیہ جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ امت خدا کے بعد اگر کسی کو مانتی ہے تو پیارے مصطفیٰ کو مانتی ہے، اور مصطفیٰ خدا کے بعد کسی کو مانتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑی افضلیت کیا ہوگی، اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، اور مجھے کہنے دیجئے اس سے بڑی اولیت کیا ہوگی، اور اس سے بڑی اقربیت کیا ہوگی۔ تو یہ آخری خطبہ میں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں وفات شریف، وصال شریف کے وہ جو لمحات ہیں وہ ہم ذکر کریں گے، اور اس میں مقصود ماتم نہیں ہوگا، مقصود وہاں سے ملنے والی ہدایات، وہاں سے ملنے والے ضروری نظریات، اور وہاں سے ملنے والے احکام ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین حضور کی سیرت کی برکت سے ہمارے عقیدوں کو صحیح درست سمت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور جو یہ رہی عمر بچ گئی ہے اللہ اسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، جسم کے فتنوں سے بھی بچائے، روح کے فتنوں سے بھی بچائے، نفس کی آفت اور فتنوں سے بھی بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم کے نقش قدم پر چلائیں۔ ابھی ہم نے نماز جنازہ پڑھا ہے، ایک نیک آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، شب و روز ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے، ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کون پہلے اور کون بعد میں، جس طرح ابھی ہم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو ہمارا وقت بھی بہت قریب ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے، جتنی عمر بھی گزر جائے جانا سب نے ہے۔ تو اس تناظر میں دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سیرت میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو اسی نظریے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز ایمان اور عقیدت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے، اپنے محبوب کی ذات سے، صحابہ کی ذات سے، اہل بیت کی ذات سے، اولیاء کی ذات سے، علماء و مشائخ کی ذات سے عقیدت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے عقیدت جو ہے یہ ایمان کو بچاتی ہے۔ اب آئیے درس کو دعائیہ کلمات پر ختم کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اور انہی کے وساطت سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے، باب جبریل سے اپنے آپ کو اندر موجود پائیے، اور بائیں طرف ہوتے جب آپ چلیں گے تو پہلے جس عظیم ہستی کے نقوش قدم ہے وہ ہمارے آقا حضور سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور پھر آقا نامدار خلیفہ اعظم نائب مطلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ یہاں پر پہنچ کر حضور خوش ہوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے ذکر کے ساتھ، تو پہلے حضور کو خوش کرتے ہیں، اور پھر حضور جب خوش ہو جائیں گے تو یقین رب راضی ہو جائے گا. تو لہذا اپنی روح کو وہاں پر محسوس پائیں، اپنے تصور کو وہاں محسوس پائیں، اور بارگاہ شیخین کے اندر پہلے سلام عقیدت کو پیش کریں. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا. اب پڑھیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا ہے، اور کشادہ قلبی سے پڑھیے، دل کو خوش کر کے پڑھیے. محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن جمی مولایا صلی. مولا کریم جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں اسے معاف فرما. حاضران محفل نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اس کا بہترین اجر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صدقے عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ہیں حضرات شیخین کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم جو رزق کی تنگی میں ہیں سیدنا عثمان غنی کے صدقے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. مولا کریم جو اپنے آپ کو زوال اور پستی میں محسوس کرتے ہیں حضرت علی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نام پاک کی برکت سے انہیں دنیا و آخرت میں علو اور بلندی عطا فرما. مولا کریم جو جو قلبی مرادیں موجود ہیں بہترین اجر عطا فرما. اپنا قیمتی وقت دیا، اس وقت کے صدقے مولا کریم دونوں جہانوں میں بہترین بدل و نفع و اجر و ذہن و قلب کا سکون مرحمت فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایمان پر خاتمہ ہو، صحابہ کی محبت پر خاتمہ ہو، اہل بیت کی محبت پر خاتمہ ہو، کلمے پر خاتمہ ہو، اور جب تک وقت نہیں آیا تو انہی کے نقش قدم پر چلیں، اور انہی کی برکتوں سے اللہ دنیاوی تمام برائیوں سے محفوظ کرتے ہوئے دنیا کی تمام جائز راحتیں ہمارا مقدر فرمائے، آخرت کی تمام راحتیں ہمارا مقدر فرمائے. اس نیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول.